هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور اسے باقی تمام کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح خود رب العزت کو باقی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. جو لوگ اس کلام کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، جو اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو عزت عطا فرمائے گا. احد کے دن جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو لوگوں کو ایک قبر میں جمع کر رہے تھے. اس موقع پر آپ لوگوں سے پوچھتے تھے جب ان کو دفنانے لگتے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن مجید جانتا ہے، تو جب ان میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ پہلے اس کو اٹھاتے اور قبر میں ڈالتے اور پھر دوسرے کو. گویا آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے اپنے عملی رویے سے کہ کس طرح اہل القرآن کو دوسروں پر اہمیت ہے، فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. خضر علیہ السلام کو چونکہ خصوصی علم حاصل تھا اور ایک خاص قسم کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں اللہ کے حکم سے کچھ تصرفات کریں، وہ کام کریں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دے رکھا تھا. اور ان میں سے بہت سے کام ایسے تھے جو عام ضابطے کے خلاف تھے، جو عموماً انسانوں کو کرنے کی اجازت نہیں. ہمیں جو دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، اس کے اعتبار سے بہت سے کام ہمارے لیے درست نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے یا خاص لشکر جن کو اللہ نے کائنات کے مختلف کاموں پر معمور کر رکھا ہے، ان کو اس کی اجازت ہے. مثلاً اگر ہم کسی کی جان لیں تو یہ قابل مواخذہ چیز ہے، لیکن اگر فرشتہ کسی کی جان آ کر لیتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے یہ کام کر رہا ہے. تو خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ جس قسم کے کام کرنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے پہلے سے ان کو وارن کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے زیادہ، مجھ سے زیادہ نہیں سیکھ سکیں گے. تو اس پر انہوں نے عذر ظاہر کیا اور ایکسکیوز کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کر لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے، یعنی نئی نئی باتیں انہیں پتہ چلتی. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. اب کیا ہوتا ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں، پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک جگہ پر ایک ایک مجلس میں جا کر گھومے لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. اب دیکھیے، ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک اللہ کی خاص مخلوق ہیں، وہ فرشتے ہیں یا جو بھی، اور دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مگر چونکہ ان کا حال حلیہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے پہچان سکے، لہذا انہوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اور اللہ کے بہت پیارے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کو پریفرنس دی جائے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے مقامات کو ان کے تقوی کے اعتبار سے اوپر نیچے کر دے گا. بہرحال وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو قائم کر دیا, کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے, انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار بنا دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن صرف جواب میں کوئی نیکی نہیں کرتا, اگر کوئی اس کی قدر نہ بھی کرے تو وہ اپنا فرض ضرور پورا کرتا ہے. یہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو کے انہوں نے وہ دیوار بنائی کہ بستی والوں نے کھانا دیا یا نہیں, کچھ پوچھا یا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے یہاں ان کا کام کیا تو آپ اجرت مانگ سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم, اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. تو وہ سارے واقعات کی اب توجیہ کرتے ہیں. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین کا کوئی ٹکڑا ظلم سے لے لیتا ہے, یعنی قبضہ کر لیتا ہے بلا وجہ, تو وہ اس ٹکڑے کے ساتھ ساتویں زمین تک دھنسایا جاتا رہے گا, یعنی اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا ملے گی. تو اب انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ اس کی شکل تھوڑی خراب ہو جاتی ہے, کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے, کبھی کپڑے جل جاتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, استری کہیں لگ جاتی ہے, تو اس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے, بد دل ہو جاتا ہے اور سارا دن وہ پریشانی اور غم اپنے دل پہ لیے رکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. کسی حادثے پہ بد دل ہونے کی بجائے انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے کہ کوشش کے باوجود اگر ایک نقصان سے نہیں بچ سکا تو اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو بھی اللہ کے فیصلے بہترین ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کشتی کو داغدار کیا تھا, بیکار نہیں کیا تھا. کس بنا پہ داغدار کیا تھا؟ تاکہ بادشاہ جو آگے آ رہا ہے, ظالم بادشاہ جو سب کی کشتیاں چھین رہا ہے, وہ اس کو اس کے اوپر نشان دیکھ کے اور اسے بظاہر بیکار دیکھ کے وہ اس کشتی کو چھینے گا نہیں اور اس طرح ان بچوں کا کاروبار چلتا رہے گا. رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے, یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کہاں کہاں کیسے مدد کرتا ہے. بعض اوقات کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے, لیکن اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ بچہ ہمارے لیے کتنے فائدے کا ہے, کتنے نقصان کا ہے. یہ ایک غیب کے پردے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہماری عقل بہت لمیٹڈ ہے, ہم بہت آگے تک دیکھ نہیں سکتے, اس لیے بار بار اللہ کے فیصلوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں یا اس پر ہم برہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں جو کہ بندے کا کام نہیں. اسے ہمیشہ ان سب چیزوں سے, ظاہر سے پار ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یا یہ مشکل یا یہ تکلیف جو میری زندگی میں وہ لایا ہے اس کی کیا حکمت ہے, کیونکہ دراصل اللہ بندے کی بعض اوقات بھلائی چاہتا ہے اس تکلیف میں جو بندے کو ناپسند ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ جب پیدا کیا گیا تو کافر ہی تھا, اس کے ماں باپ اس سے بڑی شفقت کرتے تھے, اگر وہ بالغ ہو جاتا تو ان کو سرکشی اور کفر کے اعتبار سے مغلوب کر دیتا. پھر اس کے بعد تیسرا قصہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے غنی کر دیا, یعنی اس کا خیال رکھا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا, یعنی میں بھی مامور ہوں, اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہوں. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں, ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے یا بظاہر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے تو ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. تو صبر صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے, اور اس وقت انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ کوئی منفی بات نہ کرے, اپنے دل میں کوئی ناشکری کے جذبات نہ لائے, اور اپنے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے بھی ہم پر اپنی رحمت ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ان تین واقعات کو بیان کر کے ہمیں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں. پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, تو اس کی کچھ تفصیل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ, قرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں, دو سینگوں والا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سائرس یا خسرو ہے, جو ایران کا ایک بہت عادل بادشاہ تھا, بہت منصف قسم کا, بہت اچھا انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ترقی دی تھی. اس کے سر کے اوپر دو سینگ تھے, یا وہ دو لٹیں تھیں, یا یہ کہ اس کی سلطنت دو طرف کو پھیلی ہوئی تھی, جس کی بنا پر اس کا لقب ذوالقرنین پڑ گیا. آپ کہیے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا, اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نیکی کرے یا اچھے کام کرے تو دنیا اسے چھن جائے گی. یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا, اللہ کو مانتا تھا, آخرت کو مانتا تھا, اس کے باوجود اللہ نے اس کے لیے دنیا کے اسباب مسخر کر دیے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ایران کا بادشاہ تھا, تو ایران کے مغرب کی طرف ایجین سی کی جانب اس نے ایک مہم کا آغاز کیا, اور وہاں فاتح کی حیثیت سے گیا. حتیٰ کہ جب غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا, یعنی آگے سمندر آ گیا, تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا. جیسے روز ہم دیکھتے کہ سورج نیچے جا رہا تھا, اگر آپ سی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر لٹرلی یوں لگتا ہے جیسے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. وہاں اسے قوم ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین, تجھے قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے, تم فاتح ہو, جو چاہو کرو. اس نے کہا, جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا, اور وہ اسے اس سے زیادہ سخت سزا دے گا, کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے, اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یعنی دنیا میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا, یعنی مشرق کی طرف اس نے اپنی مہم جاری کی. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا, یعنی وہاں کوئی سایہ وغیرہ نہیں تھا, کئی عمارتیں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. یہ حال تھا ان کا, یعنی بالکل ہی ان پڑھ قسم کے لوگ. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے, اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ کس طرح وہ ان وسائل کو استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہ بہت عادل تھا. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, غالباً شمال مشرق کی طرف, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی, یعنی بالکل اجنبی اور سخت وحشی قسم کے لوگ. ان لوگوں نے کہا, اپنے اشاروں سے سمجھایا, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے, ایک وال بنا دے؟ اس نے کہا, جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, بس تم محنت سے میری مدد کرو, یعنی ہیومن ریسورس چاہیے, باقی وسائل میرے پاس ہیں. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. لگتا ہے خاص قسم کی ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس جس کے ذریعے اس نے یہ سارا کام کیا. حتیٰ کہ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا, لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں. بہت بڑے پیمانے پہ یہ سب کچھ کیا ہوگا. یہ ایسا بند تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا یعنی سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا, یہ میرے رب کی رحمت ہے, ھذا رحمۃ من ربی. اب دیکھیے کہ جب کوئی شخص, کوئی قوم دنیا میں ایسے کارنامے کرتی, لوہے کا ایسا استعمال جانتی, تماماً ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن اتنا کچھ بنا کے اتنی عاجزی، کہتے ہیں میرے رب کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کے سکھانے سے میں نے یہ کام کیا ہے. یعنی ذوالقرنین ایک بہت زبردست مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ دین بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے، اور دنیا میں اتنا زبردست کنٹرول کے اس کے دائیں بائیں اور مختلف علاقوں میں اس کی حکومت، اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی، اور لوہے کی ایسی دیوار کہ جسے کوئی توڑ نہ سکے، یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر وہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور عاجزی اور انکساری کرنے والا. پھر کہا کہ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا یعنی آخرت، تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی اس کا آخرت پر ایمان تھا. وہ آخرت کیا چیز ہے؟ وہ یوم الحشر کیا ہے؟ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، کسی کو اپنا ہوش نہ ہوگا، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی میری بات سننے کو تیار نہ تھے، اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. وہ کانو لا یستطیعون سمع. تو یہاں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کم از کم اللہ کی بات سن تو لینی چاہیے، کیونکہ جب انسان سنتا ہی نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے. جو سنے بغیر ہی انکار کر دے وہ ایروگنس کی علامت ہوتی ہے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یعنی اگر مجھے بھلا دیا، میری طرف رجوع نہیں کیا، تو کون ان کے کام آئے گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے ضیافت کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں، یعنی سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ساری کی ساری جد و جہد راستے سے ہٹی رہی، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون سنا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے آخرت نہیں ہے اور نہ آخرت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ ساری کوششیں، ساری ایفرٹ صرف دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے. دنیا کمانا بری بات نہیں، لیکن آخرت کو بھلا کر کمانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، یعنی ان کے دل میں یہ ایمان ہی نہیں کہ انہوں نے رب کے حضور کھڑے ہونا جا کر. فحبطت اعمالهم. تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی ان کی بڑی بڑی کوششیں بیکار ہوں گی. ایک طرف ذوالقرنین کی کوشش، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ لوگ کہ جو اللہ کو بھلا کر دنیا کے کام کرے، ان کا ایک طرح سے کمپیریزن بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم. یہ ان کی جزا یا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا. کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، بور نہیں ہو جائیں گے؟ دنیا میں تو نہیں بور ہوئے ابھی تک، تو جنت میں کون بور ہوگا؟ تو یہ بھی جنت کا انڈائریکٹلی مذاق اڑانا ہوتا ہے، یہ اس کی ناقدری کرنا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ جن کو فردوس مل جائے گی وہ تو وہاں سے کہیں لمحے بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیں گے، اتنا دل لگے گا وہاں ان کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، انک بن جائے، تو وہ ختم ہو جائے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اتنے 7 سمندر ہم اور شامل کر دیں تو رب کی باتیں نہ ختم ہوں. مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اسے پھر تیاری کر لینی چاہیے، اور تیاری کس چیز کی ہے؟ اچھے کاموں سے، اور صرف نیک کام نہیں کافی، بلکہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی شرک سے بچے۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی علیہ السلام، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ یہ دعاؤں کا اثر تھا، اللہ سے راز و نیاز کا، اللہ سے سرگوشیوں کا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے کہ ان کا کیا بنے گا، ان کو کون دیکھے گا، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں چلتا رہے، اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ اس طرح دعا سنی، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، بالکل اچھوتا انوکھا نام۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کا وہ نام ہو جو کسی اور کا نہ ہو۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، اگر تجھے پیدا کیا تو تیرا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اور وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں کہ ان میں کتنا یقین ہے، ان میں کتنی سچائی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، ری ایشورنس چاہتے تھے کہ یقین کی بات۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن مسلسل لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، یعنی جو واعظ ان کو دیتے تھے یا تعلیم دیتے تھے وہ سارا سلسلہ ختم کر کے 3 دن تک خود بھی ذکر کرتے رہے، اور ان کو بھی اشارے سے سمجھایا کہ اللہ کا شکر اور ذکر کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ شکر کرے، اور زبان سے شکر ذکر کی صورت میں ہوتا ہے۔ یا یحییٰ، اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بہت ڈیٹیلز قرآن کے قصوں میں نہیں ہوتی، ایک بیچ میں لمبا عرصہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے براہ راست، کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ ان کو سونپا جا رہا ہے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا، یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، دین کی سمجھ اور ڈیسیژن پاور۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر دوسرے بچوں سے زیادہ بچپن میں ہی یہ سب نعمتیں دے دی تھی، کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا تھا اور وہ اپنے والد کی دعا کا نتیجہ تھے۔ ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ ساری قوتیں قابلیتیں اور سارے ٹیلنٹس پا کر پھر وہ والدین کے لیے سرکش ہوتا یا کسی تکبر و غرور کا شکار ہوتا، نہیں، نرم دلی بھی، پاکیزگی بھی، پرہیزگاری بھی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ وہ جبار نہ تھا، نہ نافرمان، سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، ہیکل میں پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون وہاں جا کر عبادت نہیں کرتی تھی، تو انہیں ایک الگ حصہ دے دیا گیا اور اس میں وہ دن رات رہتی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. کہ تم یہاں کیسے آگئے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے آخری دور میں، اس سے پہلے کہ ان سے امامت چھین کر یا لے کر واپس لے کر کسی اور کو دی جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر پیدا کیا، زبردست قوت خطابت عطا کی اور بہترین طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے معجزات دکھانے کا موقع دیا، کہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طرح پرندہ بنا کے اسے پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا اور لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے. یہ اتنی کھلی نشانیاں تھیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھر دیے ان کے خلاف اور ان کو سولی چڑھانے کے سازشیں کرنے لگے، جس میں بہرحال وہ کامیاب نہ ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے، مریم کو اس بچے کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا، کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. یعنی جسمانی تکلیف کے علاوہ وہ اس پریشانی میں تھی کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤں گی کہاں. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک وہ خاتون جو دن رات عبادت خانے میں رہ رہی ہیں، وہ جب ایک بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے. تو اس وقت وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ نے فرشتہ بھیجا. فرشتہ نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، یعنی اس کا پانی پیو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایسی کسی گھبراہٹ یا غم کے عالم میں ہوتا ہے تو پانی پینا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا، یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ پریشانی کے وقت صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی حل نہیں ہوا کرتی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس کے پاس کوئی انسان نہیں اس مشکل وقت میں، تو اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، فرشتہ بھیج کر ان کی دل جوئی کی اور وہ ان کو بتا رہا، سکھا رہا کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے تھے کہ پلیٹ میں ڈال کے بھیج دیتے، لیکن کہا کہ نہیں، تم خود گراؤ اپنے اوپر، بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. بنی اسرائیل میں ویسے بھی چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ سارا دن بولنا نہیں کسی سے، ہمارے ہاں تو صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بھی ایک مزید ایکسٹرا پابندی تھی، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاک کر ڈالا، یہ تم نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن، خطاب کا ایک انداز ہے، یعنی ان کا نام نہیں لیا بلکہ ایسے انسان کے نام سے ان کو منسوب کیا کہ تم کس خاندان کی بچی ہو، سوچو تم نے کیا کیا. نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار تھی، والدہ ان کی تو اتنی نیک خاتون تھی جنہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی، تو تم ان کی اولاد ہو، یہ کیا ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، منہ سے کچھ نہیں بولی. لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ قال انی عبداللہ، بچہ بول اٹھا، بولا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور با برکت کیا جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی جاؤں برکتیں ہی برکتیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے والدین کا حق سب سے بڑا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پنگھوڑے میں بول رہے ہیں تو والدہ پر احسان کا ذکر کر رہے ہیں، والد کا نہیں، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اور مجھ کو جبار اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. تو یحییٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی بہت برکتیں نازل کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض بچے اپنے خاندانوں کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ اپنے والدین کی دعائیں ہوں. اور اسی لیے بچوں کی تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں شروع ہوتی، وہ پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی. اور انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دی جائے گی، کس طرح اس کی تربیت کی جائے گی، اور پھر صرف اپنی کوششیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. صرف اولاد نہیں مانگی، پاکیزہ اولاد مانگی. اسی طرح باقی والدین کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت سے فکر کریں، کیونکہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر مختلف لوگوں کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر بھی، خاندان سے باہر بھی، پھر تعلیم میں بھی، پھر اور دنیا بھر کا ایکسپوجر، تو پھر والدین کی اپنی کوششوں کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو جتنا ارلی سٹارٹ کرے انسان اتنا ہی بہتر ہے. فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری عبادت کرو یا میں تمہارا خدا ہوں، ہرگز نہیں. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. یعنی آج جن کان اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا وہ ہٹ جائے گا، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے.